السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باري تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الله تعالی رفیق يحب الرفقه. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الله اذا احب اهل بيت ادخل عليهم الرفق. آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالی کی محبت کی نشانیوں میں سے نرمی. اللہ تعالی کی محبت کی نشانیوں میں سے نرمی ایک نشانی ہے. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کرتا ہے. اور اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور دین اسلام سے محبت کریں. اور اس محبت کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہی نہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ محبت کرتا تو پھر کس سے کرتا ہے؟ اور پھر کیا اس کی کوئی علامتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ بہت ساری علامتیں ہیں. کئی علامتوں کے تعلق سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں. ایک معروف اور مشہور علامت ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تم لوگ، بس میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بنیادی نشانی ہے. اور ہم یہ سب جانتے ہیں، اکثر مسلمان جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمل کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، لیکن اس بنیادی بات کو ہر مسلمان جانتا ہے. جو بھی آیت کریمہ پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے، حقیقتاً جانتا ہے، اپنے دل سے جانتا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تعالیٰ سے محبت ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس دین سے محبت ممکن ہے. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً، زبانی کلامی نہیں، نام کی محبت نہیں، کام کی محبت کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہی ہم سے مطالبہ ہے. آج کی نشست میں ہم ایک ایسا صفت کے تعلق سے بات کرتے ہیں جس کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے, اور جو لوگ اتباع رسول بھی جانتے ہیں وہ اس خوبصورت خصلت سے ناواقف ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, اور اس خوبصورت صفت کے تعلق سے پہلے بھی کئی خطبے دے چکے ہیں. نرمی, آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف سے سختی سختی نظر آتی ہے, یہ سختی اپنے گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہے. اور اب ذرا غور کریں, اس معاشرے میں ہمارے بچے پل رہے ہیں, اسی گھرانے میں ہمارے بچے پل رہے ہیں, ہمیں اندازہ تک نہیں ہو رہا ہم کر کیا رہے ہیں. گھر کے اندر ہوتے ہیں تو گھر میں سختی کرتے ہیں, گھر سے باہر جاتے ہیں وہاں پر سختی کرتے ہیں. گھر کے اندر گھر کا ماحول آلودہ ہو چکا ہے, اور باہر کا ماحول بھی ہم نے ہی تو بنایا ہے. جیسے گھر کے اندر ہیں ویسے گھر سے باہر بھی ہیں. جب ہم اپنی آفس میں جاتے ہیں یا اپنے کام پر جاتے ہیں, اپنے ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ محبت لے کے جاتے ہیں, نرمی لے کے جاتے ہیں. یہ بدمزاجی کیوں ہے؟ ہر چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا, ہر چھوٹی بات پہ الجھ جانا, لڑائی جھگڑے, بدتمیزی سے پیش آنا, کئی مرتبہ ایسی چیز دیکھنے کو آئی ہیں کہ دل کرتا ہے کاش ہم دیکھتے نہ. بزرگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جاتا ہے, بوڑھے بزرگ ہیں, بعض ایسے ادارے ہیں کہ کوئی تمیز نہیں ہے چھوٹے بڑے کی, لائن میں لگے تو ایک بزرگ بیچارہ کام وہ بھی لائن میں لگا ہوا ہے, لکڑی کے سہارے وہ بھی کھڑا ہے, کسی کو شرم نہیں آتی, کوئی کہہ دے بابا جی آپ کرسی پہ آ جائے بیٹھ جائے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ پتھر دل ہو چکے ہیں. بچوں کو بلاتے کیسے ہم لوگ؟ کیا انداز ہوتا ہے ہمارا؟ دو چار جھڑکیاں دے کے پھر بلاتے ہیں. اپنے بچوں کے ہم نے خود اپنے نام بگاڑے ہوئے ہیں. کتنے خوبصورت نام بچوں کے رکھے ہیں کہ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو غصے کی حالت میں جو ہمیشہ رہتا ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, کبھی پیار سے بلایا؟ ہاسپٹل جائے ڈاکٹر ناراض ہوتے ہیں, وہ سختی سے پیش آتے ہیں, رش لگا ہوا ہے خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام بہت زیادہ ہے, مریض بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور بد مزاج ہو چکے ہیں تو اس مریض کو اس طرح جھڑک دو, محتاج ہے وہ تمہارا, تمہارے پاس چل کے آیا ہے, آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جانی چاہیے, کیونکہ آدھا علاج ہی آپ کی مسکراہٹ ہی ہوتی ہے. دیکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں, اور بعض ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, ہم بھی بشر تھک جاتے ہیں, لیکن کیوں ہوتا ہے یہ؟ اگر ہمارے دوست آ جائیں, کوئی احباب آ جائیں, کوئی رشتہ دار آ جائیں, کوئی اپنے پیارے آ جائیں, تب تو تھکاوٹ وقتی طور پہ ہم بھول ہی جاتے ہیں. تو دوسرے بھی تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بچے ہیں, ان کا حق ہے یہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دی ہے, کیا آج آپ اس قابل ہیں کہ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ ورنہ وہ وقت بھی شاید ہم بھول چکے ہیں جب ایف ایس اے کا امتحان پاس کیا تھا اور ریزلٹ کے منتظر تھے, تو کیا حالت تھی ہماری, کتنی دعائیں کر رہے ہیں, پورا گھرانہ دعائیں کر رہا تھا میرٹ بن جائے کسی طریقے سے بس. اور پھر جب امتحانوں کا وقت آتا تھا تب ہماری کیا حالت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بند ہو گئے ہم ڈاکٹر, لیکن سب کچھ بھول کیوں بیٹھے ہیں؟ کسی بھی ادارے کو آپ دیکھ لیں, اور خاص طور میں بات کرتا ہوں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اللہ کے لیے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ آپ کو خود محسوس ہو کہ میں نے آج اپنے رب کو راضی کیا ہے, میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا واقعی اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے مرنی کی صفت اور محبت کی صفت اور دیگر اسماء اور صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات بیان فرمائی ہیں اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کی زبانی علیہم الصلاۃ والسلام. رسول بھی اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ نہیں سکتا, وحی نازل ہوتی ہے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس وحی کو آگے امت تک پہنچا دیتے ہیں. اور توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کی تیسری قسم ہے, اور یہ توحید اس وقت تک ناقص ہے جب تک کہ اس توحید پر بھی ایمان نہ لایا جائے. آمنت باللہ میں توحید بنیاد ہے, اور ہم سب بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واحد ہے لا شریک لہ, اس جملے کو تو خوب جانتے ہیں. اس جملے کا معنی کیا ہے؟ اکثر مسلمان غافل ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. شرک عبادت میں نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کو شریک نہیں کیا جاتا عبادت میں. ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر نماز اللہ کے لیے بھی پڑھی اور یہی نماز کسی اور کے لیے بھی پڑھی تو نماز میں شرک ہو گیا, عبادت میں شرک ہو گیا, اور ایسا مسلمان دار اسلام سے خارج ہو گیا. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, صدقات و خیرات عبادات ہے, تو دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, نظر و نیاز بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, تو فرق کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں, قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ سارے عبادات ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. یہ توحید عبادت ہے, اور توحید ربوبیت تو اکثر مسلمان جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی رب نہیں ہے, کوئی خالق, کوئی مالک نہیں ہے. اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اور صفات الکمال ہیں جو بھی قرآن مجید میں صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ہمیں ان اسماء و صفات پر مکمل ایمان لے کے آنا چاہیے. یہ مکمل ایمان کیسے ہوتا ہے، یقینی ایمان کیسے ہوتا ہے؟ چار شرطوں کے ساتھ. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، اور یہ جو نام ہیں ان کے اندر صفات بھی موجود ہیں. شرط یہ ہے، نمبر ایک، انکار کیے بغیر ہم انکار نہیں کر سکتے، جرت نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے ثابت کیا ہے اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ تو انکار کرنا جائز نہیں ہے، پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط ہے بغیر تحریف کے اور باطل تأویل کے، جو لفظ ہے اس کا جو معنی مقصود ہے وہی معنی ہے جو ظاہر ہے اس سے، یہ نہیں ہے کہ اس کا معنی کچھ اور ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں. اور تیسری شرط ہے بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اگر صفت ہے تو کیسی ہے، کیونکہ صفات کی بھی مخلوقات کی بھی صفات ہیں، تو پھر تشبیہ ہو سکتا ہے ہو جائے، تو کیفیت ہمیں بتائیں تاکہ پتہ چل مخلوق جیسی نہیں ہے، یہ سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط ہے مثلیت کے بغیر، اگر صفت ہے یا اللہ کا نام ہے تو پھر مخلوق جو جیسا ہے اسے تمثیل کہتے ہیں، اس کی بھی نفی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. صیغہ مبالغہ سے کیوں بیان کیا گیا ہے، یہ خوب کا لفظ کیوں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ صرف ہم ترجمہ پڑھ تو لیتے ہیں، کبھی سوچا ہے خوب کیوں ہے؟ صرف سمع اور بصر نہیں ہے، اگر مخلوق سنتی اور دیکھتی ہے تو خالق اس سے زیادہ سنتا اور دیکھتا ہے. مخلوق کا اگر سننا اور دیکھنا حقیقت ہے تو خالق کا سننا اور دیکھنا اس سے زیادہ حقیقت ہے. لیکن مثلیت نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اور مخلوق کا سننا اور دیکھنا جیسا کہ ایک مخلوق خود ہے. اللہ تعالیٰ کا سننے پہ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بھی ایسا ہے، سب کو دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ایک وقت میں سب کو دیکھتا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. رات کی تاریکی میں، اندھیرے کی شدت میں، کالے پتھر پر اس کالے چونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کی چلنے کی جو آہٹ ہے اس کو بھی سنتا ہے. وہ ہمیشہ سے دیکھنے سننے والا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. مخلوق کا سننا دیکھنا جو ہم کیسے سنتے ہیں، پہلے معدوم تھے، پھر پیدا ہوئے، پھر سننا شروع کیا، یہ سننا کمزور تھا، آہستہ آہستہ طاقت ملتی گئی، بڑھتا گیا، پھر بڑھاپے میں اور کمزور ہوتا گیا، اور پھر مر گئے، اور پھر عدم ہو گیا. یہ تو ہماری حیثیت ہے. تو مخلوق کا سننا کہاں ہے اور خالق کا سننا کہاں ہے؟ یہ کیسی مریض اور بیمار عقلیں ہیں جو خالق اور مخلوق میں یہ تشبیہ سوچتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس سے بڑھ کر جو گناہ ہے، ایک تو اسماء صفات کا انکار گناہ ہے، اس سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفت دے دے. کہتے ہیں بزرگ کیوں پکارتے ہیں قبر والوں کو، پتہ ہے؟ یا غریب نواز، یا غوث، یا علی، کیوں پکارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زبان سے نہیں کہتے، اپنے کردار اور عمل سے کہتے ہیں کہ وہ سب کی سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، ہر زبان کو سنتے ہیں، سب کی پوری بھی کرتے ہیں. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ تو زندگی میں یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو مرنے کے بعد کیسے سب کچھ کر سکتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں سب کی سنتے تھے، ہر زبان کو سمجھتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں عبرانی زبان سیکھ لو. باقی صحابہ کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی، سبحان اللہ، زندگی میں تو نہیں آتی تھی، مرنے کے بعد کیسے آگے اللہ اعلم. آپ یہ دیکھیں کہ ان ظالم لوگوں نے کس طریقے سے عوام میں، عام لوگوں میں جو سیدھے سادے لوگ ہیں، ان میں یہ خرافات اور بدعات اور کفری عقائد کیسے عام کیے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کی صفت الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنا پسند کرتا ہے. تو دو صفات اس حدیث میں، ایک تو نرمی کی صفت ہے اور دوسری ہے محبت کی صفت. اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اور کس سے محبت کرتا ہے؟ جو نرمی کرنے والے ہیں بندوں میں سے. اس کا مطلب ہے جو بھی نرمی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق. بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی اہل بیت سے، پورے گھرانے سے محبت کرتا ہے، تو اس گھرانے کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے. اب یہ بات شخصی لیول سے بلند ہو گئی ہے، اب ایک گھرانے کے اندر پہنچ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کس گھرانے سے محبت کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانے سے محبت کرتا ہے؟ اپنے آپ سے دیکھ، پوچھ لیں اور دیکھ لیں، اپنا کردار دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ جس گھرانے سے محبت کرتا ہے اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اس گھر کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے. پورے گھر میں نرمی ہی نرمی ہوتی ہے، محبت عام ہوتی ہے، پیار ہوتے ہیں، رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نرمی پسند کرتا ہے، اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے نرمی بھی ایک تعلیم ہے. دین اسلام کے ہر پہلو میں اگر آپ دیکھیں گے تو نرمی نظر آئے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر دہرائیں تو نرمی ہی نرمی نظر آتی ہے، پیار اور شفقت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ اور سخت دل والے ہوتے، تو یہ تمہارے جو ارد گرد لوگ ہیں یہ سارے کے سارے تم سے دور ہو جاتے. لم فضوا من حولک. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے نفس، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے. کیا وجہ ہے؟ نرم دل تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیار کرنے والے تھے، آسانی کرنے والے تھے، شفقت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے. دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ محبت اور شفقت صرف انسانوں سے نہیں جانوروں سے بھی کرنی ہے. تعلیمات دیکھیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے، ایک شخص راستے میں مسافر تھا، چل رہا تھا، شدید پیاسا تھا، اسے ایک کنواں نظر آیا اور اس کنویں سے اس نے پانی پیا. پھر اس نے دیکھا ایک کتا ہے، ہلاک ہونے والا ہے، یلہث من العطش یأکل الثرى من العطش، کہ زمین کو چاٹ رہا تھا، کہیں سے پانی کی بوند نکل آئے. کتے کی حالت تھی. تو اس بندے نے یہ سوچا، جو کچھ میں محسوس کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، یہ کتا بھی وہی کچھ محسوس کر رہا ہے، اس کے اندر بھی تو جان ہے، یہ بھی تو زندہ ہے. اس نے دیکھا برتن اس کے پاس ہے نہیں، اب کتے کو پانی کیسے پلائے؟ لیکن اس کی جان بچانی ہے، دل میں نرمی ہے. شخص نے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا اور اسے اپنے موزے نظر آ گئے، اور موزے جلد کے ہوتے ہیں اور پانی جلد کے دشمن ہوتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اسے ناکارا کر دیتا ہے. اس نے آگے سفر بھی طے کرنا ہے اور ویرانے میں ہے، بغیر جوتے یا بغیر موزے کے وہ کیسے چلے گئے، سواری بھی نہیں ہے. امتحان ہے، نرمی کا امتحان ہے. ایک کتے کے لیے اپنے موزے کو اتارتا ہے، کنویں میں نازل ہوتا ہے، اس میں پانی بھرتا ہے، کتے کو پلاتا ہے. سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں سے، یعنی کتے کی حالت تھی، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا بیچارہ، اپنے ہاتھوں سے کتے کا منہ کھول کے اس میں پانی ڈالا اور پانی پلایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فشکر اللہ فغفر له، اللہ تعالی نے اس شخص مغفرت کر دی. مومن ہے، موحد ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر چکا ہے، ادا کر رہا ہے، لیکن بعض گناہوں میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اس ایک خوبصورت عمل سے. فغفر له، یہ نرم دلی ہے اور یہ اس کی علامت ہے، اور یہ علامت ہے کہ اللہ تعالی نرمی کو پسند بھی کرتا ہے اور نرمی کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. اور جب اللہ تعالی کسی کو پسند کر دیتا ہے تو پھر اسے اور نرم بنا دیتا ہے. جب جانور ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، کہ اس کی بھی کوئی خاص تعلیمات ہیں یا بس پکڑو اور مار دو، چھری مار دو بس؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی نے احسان ہر چیز میں لکھ دیا، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، بس جب تم قتل کرو تو بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ قتل کرو، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فاحسن الذبح. جب تم کوئی جانور ذبح کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو. اور تم میں سے کوئی شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے دے جب اسے ذبح کرے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو اور چھری کو بھی چھپا کے جاؤ. ارے مارنا تو اسے ویسے ہی ہے, لیکن اب نرمی کی انتہا دیکھیں آپ جانور کے ساتھ بھی. اگر چھری دیکھ بھی لیتا ہے تو اس کو پتہ بچنا تو میں نے ہے نہیں, لیکن مرنے سے پہلے اسے ڈراؤ نہیں, اسے مارنا ہے مارو, حلال ہے تمہارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ جانور میں بھی خوف و ہراس ہو کہ مرنے سے میں اسے ڈراؤ پھر مارو, نہیں. سبحان اللہ, کیا واقعی ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں؟ ارے جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں صرف معاشرے کی نہیں, اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں, اپنے گھر کے اندر ہم کیسے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے سے محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے, تو اس گھرانے کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے, کونے کونے میں نرمی چھائی ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں نہ تمہارے بیڈ روم بچے ہیں سختی سے, نہ ہمارے کچن بچے, نہ ہمارے باتھ روم بچے ہیں. بچہ باتھ روم جاتا وہاں پر بھی ڈانٹ سن رہا تھا بےچارا, باتھ روم کے اندر بھی اسے ڈانٹا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ایک عرابی داخل ہوتے ہیں, بدو ہیں, نہ سمجھ ہے, مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. پریشان تھا بیچارہ, قوا حاجت پیشاب کرنے کی کچھ جگہ نہیں مل رہی تھی اسے. داخل ہوا, سنیے بھی دیکھا کہ بعض لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بدو ہے. ایک کونے میں جا کے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کیا, تو بعض صحابہ نے دیکھا تو اسے جھڑکنے کی کوشش کی, کیا کر رہے ہو تم؟ اب نہیں رہا جاتا نا ایسی چیز کو, انسان دیکھے تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے ہمیشہ. یہ شخص اللہ کے گھر پاک گھر کو ناپاک کر رہا ہے. تو اس شخص نے سن لیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام حکم دیتے خاموش ہو جاؤ, اسے فارغ ہونے نہیں دو. ارے اللہ کے گھر کو ناپاک کر رہے, اسے فارغ ہونے دیں. حکمت دیکھیں, نرمی دیکھیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیشاب کر لیا, ایک ہم دیتے ہیں صحابہ کرام کو اور پھر نصیحت کرتے ہیں اعرابی کو. مسئلہ تو ہے, اب مسئلہ کا حل دیکھیں, نرمی سے مسئلے کیسے خوبصورت طریقے سے, خوبصورت انداز سے حل ہوتے ہیں. ایک سختی کا رویہ تھا, اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب نرمی کا رویہ ہو چکا ہے, پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ, مسئلہ کیا تھا کہ زمین ناپاک ہو گئی, حل کیا ہے؟ پاک کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ پر پانی کا ڈول گرا دو, پانی لے آؤ اور وہ اس جگہ پہ گرا دو جہاں پر یہ ناپاکی ہوئی ہے. جگہ پاک ہو گئی, یہ مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ اس شخص نے یہ کیا کیوں ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے داخل ہونے کے کیا آداب ہیں, اللہ کے گھر کی حرمت کیا ہے, اسے پتا نہیں ہے. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس کا حل دیکھیں. بلایا عرابی کو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. کس چیز کا تعارف ہے؟ مسجد کا تعارف کرایا کہ یہ جگہ کون سی ہے, پتہ ہے جہاں پر تم نے یہ حرکت کی ہے, یہ جگہ جان لو, اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر. پہلی بات یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا گھر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں پر گندگی کی جائے. کس لیے ہوتا ہے پھر؟ نماز کے لیے ہوتا ہے, اللہ کے ذکر کے لیے ہوتا ہے, قرآن قرآن کے لیے ہوتا ہے. یہ سارے پاک اعمال ہیں, پاک جگہ میں کیے جاتے ہیں, اور ایسی پاک جگہ کو ناپاک نہیں کیا جاتا. دو لفظ ہیں, لمبی تقریر نہیں ہے کیونکہ وقت لمبی تقریر کا ہے ہی نہیں. ایک شخص ویسے سہما ہوا ہے اور غلطی اسے ہوئی, اسے پتہ نہیں تھا غلطی ہے یہ, اور بعض لوگوں نے اسے غلط بھی کہا ہے, وہ خود سہما ہوا ہے. ایسی حالت میں دو لفظوں میں نصیحت کرو, لمبی تقریر نہیں. اور جب دو لفظ میں نصیحت کرتے ہو تو بات دل میں اتر جاتی ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ جگہ بھی پاک ہو گئی. ابھی عربی کہتا ہے, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہم. اب یہ عربی اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہے, ارحمنی, مجھ پر رحم فرما, و محمدن, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. یعنی جو دوسرے لوگ کھڑے ہوئے نا ارد گرد, جنہوں مجھے جھڑکا ہے, سختی سے پیش آئے ہیں, ان پر رحم نہ فرما. اور مسئلہ ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اور چھوٹا پیغام دیتے ہیں, لقد حجرت واسعا, آپ نے ایک وسیع چیز کو بہت تنگ کر دیا ہے. اور اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, بھی آپ تنگ نہیں کر سکتے اسے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. وہ عربی چلا گیا. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت ہے, اور پوری کی پوری سیرت احسان سے بھری ہوئی ہے. قدم قدم پر آپ کو یہ خوبصورت نظارے نظر آئیں گے. ہماری سیرت کیسی ہے؟ ہمیں سوچنا پڑتا ہے, آخری مرتبہ کب نرمی کی تھی ہم نے, سوچنا پڑتا ہے ذرا. اگر سختی کا پوچھا کب کی تھی تو شاید مسجد میں آنے سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, شاید شاید راستے میں آتے آتے کسی سے منہ سے کوئی گالی نکلی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر کے آئے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیا اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے؟ نمازی تو ہیں, اچھا موحد ہیں الحمدللہ, متبع سنت بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, حقوق ادائیگی میں بھی آگے ہیں, لیکن ایک چیز اور باقی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نرمی کرنا. ہمارا گھرانہ, اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانے سے محبت کرتا ہے, محبوب گھرانہ ہے, لوگوں کی نظر میں ہوگا, دنیا کی نظر میں ہوگا, کیونکہ دنیا میں مفادات ہوتے ہیں. آپ وہ شخص اچھا کہتا ہے اگر آپ میں 100 بیماری بھی ہو, 100 برائی بھی ہو. جس کا آپ کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے وہ تو آپ کو اچھا ہی کہتا رہے گا. 10 غلطیاں کرو گے اس کے سامنے, وہ پھر بھی کہے گا تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو ہی مفاد ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ کی کوئی خوبی بھی اسے نظر نہیں آتی. یہ دنیا کا ترازو ہے, دنیا والوں کا ترازو ہے. نہ دیکھیں لوگوں کی طرف, لوگ کیا کہتے ہیں نہیں کہتے نہ دیکھو, لوگوں کے رب کی طرف دیکھو. کیا اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے گھرانے کو پسند کرتا ہے یا نہیں؟ نشانی کیا ہے؟ نرمی. عبادت میں بھی ہمیں جو حکم دیا گیا ہے, عبادت میں بھی نرمی کرنی ہے. یہ دین متین ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ دین طاقتور دین ہے. اس دین پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. اس دین کے احکام پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دین میں شدت کرتے کرتے ہمارے درجے بلند ہو گئے, ہرگز نہیں. یہ دین ہمیشہ غالب ہے, اور جو غلو کرتے حد سے گزر جاتے وہ ہلاک ہوتے ہیں. ہلک المتنطعون, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین مرتبہ. دین میں بھی, عبادات میں بھی نرمی ہے. تین صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں, آپ سر موجود نہیں ہوتے, انہیں خبر دے کے جاتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی افطاری کروں گا نہیں. دوسرا کہتا ہے ہمیشہ میں تہجد کی نماز رات کو پڑھتا رہوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرا شخص کہتا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گا. خبر ملتی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں تم سب میں سے سب سے زیادہ متقی, پرہیزگار, اللہ تعالیٰ ڈرنے والا میں ہوں, اور حق ہے یہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی زیادہ نہ متقی نہ پرہیزگار ہے. لیکن میں نے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطاری بھی کرتا ہوں, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں رات کو, اور سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. عبادت میں بھی, عبادت حق ادا کیا جاتا ہے, ہر عبادت کے اپنے شروط ہیں, ضوابط ہیں. ان شروط و ضوابط کی بنیاد پر عبادات کی جاتی ہیں, اپنی منمانی اپنی مرضی کی بنیاد پر نہیں. نرمی کی بات ہم کر چکے ہیں. ایک غلط فہمی ہے, اس کے بھی دور کرتے چلیں. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم نرمی کرتے رہیں, سختی کا نام ہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نرمی کرتے تھے وہیں پر سختی بھی کرتے تھے جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی. عموماً نرمی ہے, سختی کے اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی بھی کی ہے. صدر کعب بن مالک کا قصہ, جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے متخلفین کے ساتھ, سورۃ توبہ میں قصہ ہے, صحیح بخاری مسلم میں یہ قصہ موجود ہے. مزید تفصیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ اتنی تنگی کر دی گئی ان کے اوپر, اتنی سختی کر دی گئی کہ ایک کشادہ زمین بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلام تک چھوڑ دیا, ان سے بات کرنا چھوڑ دیا, ان کے گھر والوں کو حکم دیا ان کو الگ چھوڑ دو, بیویوں سے کہہ دیا چھوڑ دو ان کو الگ. یہاں تک کہ سیدنا کعب بن مرفوع عنہ فرماتے ہیں جب میں گزرتا سلام کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ ہلا رہے ہیں کہ جواب دینے کے نہیں دے رہے. یہ سختی ہے, لیکن یہ سختی جو ہے ایک وجہ کی بنیاد پہ ہے. جب اللہ تعالی کے حق میں کوئی حق تلفی کرتا ہے تب سختی کی جاتی ہے, تب مخلوق کی طرف نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے, تب خالق کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ خالق کا حق کیا ہے. اور اس سختی میں تأدیب ہوتی ہے, ادب اصل مقصد ہوتا ہے, نصیحت ہوتی ہے, اس غلطی کا رد ہوتا ہے جو ہوئی ہے. اور یہاں پر اگر سختی نہ کی جائے تو پھر دین میں باقی رہتا کیا ہے؟ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ بعض دعات دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے جب غلطی کرتے ہیں تو ان سے آپ لوگ سختی سے پیش آتے ہیں, ان کا رد کرتے ہیں اور اس رد کو عام کر دیتے ہیں, تو ان سے نرمی کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا دنیا کے بدترین کافر کے پاس, فرعون کے پاس, فرعون کی طرف, اور کیا حکم دے کے بھیجا؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, جا کے تم دونوں اس سے بات کرو, نرمی سے بات کرو, لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے, اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی جائے. اور تم لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں ہو, جو بھی غلطی کرتا ہے اسے پکڑ لیتے ہو, بس ان کے ساتھ نرمی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور یہ شرط ہے, یہ ابھی غلط فہمی جاری ہے, لمبی غلط فہمی ہے, اور یہ شرط ہے کہ رد کرنے سے پہلے یا عام کھلم کھل نصیحت کرنے سے پہلے اسے رازداری میں نصیحت کرو, اگر وہ نہیں مانتا تب اس کا رد کرو. یہ غلط فہمی ہے, اس کا جواب یاد رکھیں. اچھا, اس غلط فہمی ایک اور بھی دلیل ان کی رہ گئی, ایک اور بھی دلیل ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی مسلمان بھائی پر پردہ رکھا, اللہ تعالیٰ قائم کرے اس پر پردہ کرے گا. تو رازداری اور پردے میں انسان غلطی کا خطا کا پتلا جسے کہتے ہیں, غلطی ہو گئی ہے تو اسے کیوں اس طریقے سے بے پردہ کر دیتے ہیں؟ بہرحال اس کا جواب, پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ نرمی تو کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی نرمی میں سے ہے کہ جو شخص جیسی غلطی کرتا ہے اس شخص کو ویسے نصیحت کی جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک شخص غلطی کرتا ہے چھپ کے, شراب پیتا ہے چھپ کے شراب پیتا ہے, کوئی بدعت کرتا ہے غلطی کرتا ہے اگر دین کی طرف, تو چھپ کے کرتا ہے, لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ اکیلے شخص کو دیکھ لیتے ہیں آپ, تو پھر آپ اسے نصیحت کریں رازداری میں, کیونکہ لوگ جانتے نہیں, کوئی بھی نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے, یہ اس کا حق ہے. لیکن اگر وہ غلطی ہی کھلم کھلا کرتا ہے لوگوں کے سامنے, اعلانیتاً کرتا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس غلطی کو سنا ہے, پھر تو اسی شخص کا حق ہے ہمارے اوپر اس کو نصیحت بھی اسی طریقے سے کی جائے جیسے کہ اس نے غلطی کی ہے. اس کی دلیل نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے, یا ابا ذر انک امرء فیک جاہلیہ, اے ابو ذر تم ایسے شخص ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے, تمہارے اندر جاہلیت ہے. سب کے سامنے کہا, متفق علیہ حدیث ہے. غلطی کیا تھی سیدنا ابو ذر کی؟ کوئی عقیدہ کی غلطی تھی بڑی؟ کلا وحاشا, ہرگز نہیں. کوئی عبادت میں غلطی کر کے آئے ہیں, نماز نہیں پڑھی, نماز چھوڑ دی ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. غلطی یہ تھی کہ سیدنا ابو ذر اور سیدنا بلال کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا, جھگڑا ہوا. سیدنا ابو ذر نے دو لفظ کہے, اے کالی کے بیٹے خاموش ہو جاؤ, ابن سودا. سیدنا بلال حبشی ہیں, ابو کا رنگ اگر کالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ اور اگر ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہیں عربی ہیں اور ان کا رنگ اگر گورا ہے تو ان کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ایسے, تو نہ کالے کا قصور ہے نہ گورے کا کمال ہے. لیکن غصے میں دو لفظ نکل گئے. خبر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے سامنے, رازداری میں نہیں, اکیلے پکڑ کے نہیں گئے. جب یہ جھگڑا سب کے سامنے ہوا, یہ بات سب کے سامنے ہوئی, بہت سے لوگوں نے سنا, اب اس غلطی کا ازالہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اے ابو ذر, تمہارے اندر جاہلیت ہے. اس کا اثر دیکھیں, مومن پر اثر کیسے ہوتا ہے. ہاں, اگر کوئی شخص ناراض ہوتا ہے جب اسے نصیحت کی جاتی ہے عام طور پہ, تو پھر تھوڑا سا اپنے ایمان کو دیکھ لے, اپنا جائزہ لے, اپنا محاسبہ کرے, اس سے پہلے کہ نصیحت کرنے والا برا بلا کہے, وہ یہ دیکھے کہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, وہ میری اصلاح چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے. حسن ظن ہونا چاہیے. اثر دیکھیں, سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فوراً جاتے ہیں سیدنا بلال کے پاس, اور یہ بھی سب کے سامنے زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے بلال, اپنے اس کالے پاؤں کو اس گوری گال پہ رکھ دو, میں نے غلطی کی ہے. میں اس وقت نہیں اٹھوں گا یہاں سے جب تک کہ تم مجھے یہ سزا نہیں دیتے ہو. اپنا پاؤں میرے گال پہ رکھ دو تک مجھے پتا چلے کہ میں نے کیا کیا ہے, کیوں ایسی بات کہی ہے میں نے. سیدنا بلال نے ہاتھ دے کے اٹھایا, اپنے گلے سے لگایا, اور دونوں روتے رہے کافی دیر تک, اور دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا. بشر ہے, غلطی ہو گئی ہے, لیکن طریقہ دیکھیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے. دوسری دلیل, ایک شخص ایک وفد آتا ہے, اب یہ بات دیکھیں آپ, اسلام قبول کرتا ہے عام الوفود میں, جب لوگ فوج در فوج اسلام قبول کرنے کی, تو مختلف وفود آئے مختلف جگہوں سے, ایک وفد آیا اسلام قبول کر لیا. اب ایک شخص کو ان سب نے اپنی طرف سے نومینیٹ کیا اور کہا کہ یہ اب خطبہ دے گا, چند الفاظ کہے گا ہماری طرف سے. اس شخص نے کہا خطبے میں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. ابھی آگے کچھ کہہ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بئس الخطیب انت, کتنی برے خطیب ہو تم. ارے لوگ سن رہے ہیں, جب لوگوں نے غلط سنا, اب سب کے سامنے اصلاح تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اگر رازداری میں لے کے الگ سے اصلاح کرتے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کیا غلطی ہوئی ہے. اب کتنی بڑی بات, بئس الخطیب انت, کتنے برے خطیب ہو تم. وہ شخص پریشان ہو گیا اور فوراً غلطی کا ازالہ بھی کر. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک ضمیر میں, جیسے کہ تم نے کہا یطیع اللہ ورسولہ, الگ الگ اللہ تعالیٰ کا نام الگ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الگ لیا, ویسے یہاں پر وہی کہو, ومن یعص اللہ ورسولہ, یہ نہ کہو ومن یعصیہما. تو لوگ کیسے تم نے ساتھ ملا دیا, سبحان اللہ. ایک ضمیر میں اللہ اور رسول کو ساتھ ملایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فوراً اس کی تصحیح کر لی, تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ اور رسول برابر ہیں. کبھی تیسری دلیل, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص کے تعلق سے یہ فرمایا, بئس اخو العشیرہ, یہ شخص جو ہے اپنی قوم میں سب سے برا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ شخص آ گیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی سے خندہ پیشانے سے شخص سے ملا, تو تعجب ہوا. بعض صحابہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو شخص اٹھ کے چلا گیا, عرض کرتی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سب کے سامنے تو یوں اس شخص کے بارے میں فرمایا, یہاں پر پھر آپ نے جب ان سے ملے تو بڑے پیار نرمی سے ملے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص بد زبان اور بد کلامی کرتا ہو, اس سے بچنے کے لیے یہ عمل کیا ہے. اور ایسے لوگ بدترین لوگ ہوتے ہیں جو بد زبان ہو اور فحاش لفظ استعمال کرتے ہوں. تو یہ حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے تاکہ ان کے شر سے بچا جائے. شر پسند لوگ ہیں سبحان اللہ. یعنی جس کو نصیحت کی جو اور وہ ناراض ہوتا ہے, کیا وہ بھی شر پسند میں سے ہے؟ کیا اگر واقعی مومن ہے اور واقعی وہ دل کا اچھا تو اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے, اسے تو خندہ پیشانی اور خوش ہو کر اس بات کو قبول کرنا چاہیے. واقعی اگر میرے اندر غلطی ہے تو میں اس کے فوراً ازالہ کرتا ہوں. صحابہ کرام اور سلف صالحین نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کسی مسئلے پر ایک فتویٰ دیا, پھر وہی سوال پوچھا گیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے, اسے بخاری کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کچھ اور جواب دیا تو سائل نے یہ کہا, ابو موسیٰ اشعری تو یوں فرما رہے تھے. اب جواب میں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر میں بھی وہی جواب دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا ہے تو پھر میں بھی گمراہ ہوا اور دوسروں بھی میں نے گمراہ کیا. یہ سب کے سامنے سائل سوال کر رہا ہے, سب کے سامنے کہہ رہے ہیں جواب میں غلطی ہوئی, اس کی اصلاح کے لیے لفظ دیکھیں آپ کتنی سخت لفظ ہیں یہ, کیونکہ بات اللہ تعالیٰ کے دین کی ہو رہی ہے. کوئی اپنی پرسنل غلطی نہیں ہے, شخصی غلطی نہیں ہے. جب دین میں غلطی ہوتی ہے تو اس کی تصحیح اور اصلاح ضروری ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج کے مسئلے میں ایک مسئلہ سامنے آتا ہے تو کسی شخص نے کہا, ابو بکر و عمر تو یوں فیصلہ کرتے ہیں, ان کا فتویٰ تو یہ ہے. سید بن مسعود حدیث سنا رہے ہیں, آپ سنا کا فرمان سنا رہے ہیں, یہ دلیل ہے کہ حج تمتع بہتر ہے حج افراد سے. اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا یہ موقف تھا کہ حج افراد بہتر ہے وہ کر لیں, کیونکہ لوگوں نے پھر کنجوسی کا کام کرنا شروع کیا, ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیتے, ورنہ یہ طریقہ تھا حج کے لیے ایک سفر عمرے کے لیے ایک سفر, تاکہ ثواب زیادہ ملے, اللہ تعالیٰ سے دل زیادہ جڑا رہے, لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا الحمدللہ. تو اس کنجوسی کو دور کرنے کے لیے ان کا ایک موقف تھا اپنے وقت میں. سید اللہ بن مسعود نے جب حدیث سنائی پھر دوبارہ کسی نے کہا, لیکن ابو بکر عمر تو یوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. یہاں پہ سیدنا عمر بن عباس غصہ آ گیا, ان قریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے, میں تمہیں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تم لوگ کہتے ہو قال ابو بکر عمر, اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا. یہاں پر ان صحابہ کی تنقید نہیں ہو رہی, یہاں پر اس شخص کو سبق دیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے سبق ہے سننے والوں کے لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, وہاں کسی اور کا حق باقی رہتا نہیں ہے, چاہے وہ بکر عمر کیوں نہ ہو. اور اس سائل کو اس طریقے سے بات کیوں کی سب کے سامنے, اگرچہ اس میں یہ لگ رہا ہے کہ بہت سختی کی جا رہی ہے, لیکن یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. اور ایسے کئی مثالیں جو سلف سے ثابت ہیں. اور شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں کے تعلق سے, نرمی اور سختی کے تعلق سے فرماتے ہیں, جب غلطی رازداری میں ہوتی تو نصیحت رازداری میں کی جاتی ہے, اور جب غلطی کھلم کھلا عام ہوتی ہے علانیتاً پھر نصیحت بھی ویسے ہی کی جاتی ہے. اگر رازداری والی نصیحت کو عام کیا جائے تب مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور اگر عام نصیحت کو رازداری میں کیا جائے تب اس سے بڑھ کر مصیبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، مجموع الفتاوی میں ہے یہ. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا کسی کا رد کرنے سے پہلے کیا یہ شرط ہے کہ اسے رازداری میں نصیحت کی جائے پھر اسے اوپنلی نصیحت کی جائے یا رد کیا جائے؟ فرماتے لیس بشرط، یہ ہرگز شرط نہیں ہے، لیکن اگر یہ ممکن ہو اور اس میں فائدہ ہو کہ آپ نصیحت کر لیں اور اس میں فائدہ بھی ہو، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اس شخص کو نہیں سب کو، سننے والوں کو بھی فائدہ ہو کہ حق کیا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ علامہ البانی فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ پہلے آپ کو ان کے ایڈریس میں مل جائے، پھر آپ نے جو لکھا ہے نصیحت اس کو ملی بھی ہے، پھر اس نے وہ پڑھی بھی ہے، پھر اس نے اس کا جواب بھی لکھا ہے، پھر اسے واپس بھی بھیجا ہے. کہتے ہیں سب تو ناممکن ہاتھ میں سے، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو پھر فرماتے ہیں شرط بالکل نہیں ہے. علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں فرماتے ہیں جب اسے یہی سوال کیا گیا کہ نرمی کرنی چاہیے یا سختی کرنی چاہیے، فرماتے ہیں جس میں زیادہ اصلاح ہو وہی کام کیا جاتا ہے. اگر اصلاح نرمی میں زیادہ ہے تو وہ کی جائے، اگر اصلاح سختی میں زیادہ ہے تو وہ کی جائے. یعنی اوپن میں، اوپنلی جو آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اگر اصلاح رازدار میں ہے تو پھر اسی طریقے سے کی جائے، اور اگر اصلاح جو ہے وہ اوپن نصیحت کرنے سے ہے اسی طریقے سے کی جائے. فینظر الاصلح بینہما، کہ زیادہ اصلاح کس میں ہے. اور اس معاملات میں، ان معاملات میں جو بعض دعات اوپنلی عقیدے میں غلطیاں کر رہے ہیں ان کو رازداری میں نصیحت اگر کی بھی جائے، جیسے بعض لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں، اس کو تو سمجھ آ گئی. چلو لاکھوں لوگوں نے جو غلطی سنی ہے اس کو دور کون کرے گا؟ اب مثال کے طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعلق سے میں نے بات کی، بعض لوگوں کو بری لگی، کہتے آپ لوگ صرف سختی کرنے والے ہیں، اس کا کام نہیں دیکھ رہے، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں، پتہ نہیں 10 تعریفیں سنا دی. میں نے کہا میں نے جو بات کی ہے میں اس کے اچھے کام کے تعلق سے بات نہیں کی، میں نے جو بات کی جو اس نے غلطی کی ہے. اب یہ دیکھیں جو اس نے غلطی کی ہے وہ غلطی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ ثابت کر وہ غلطی نہیں ہے. کتنی غلطی ہے یہ بھی مانتے کہ غلط بھی ہے، عجب بات ہے. اچھا جو غلطی کی ہے وہ ایسے غلطی جس کو درگزر کیا جائے، یہ ایسے غلطی ہے جس کی ضروری، جس کی پکڑ ہو اور نصیحت بھی ہو؟ اب مثال کے طور پہ دیکھ لیں آپ، ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن رسول پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا، 0.00001% ہے جنت میں داخل ہونے کا. اس کی مثال ہے کہ ایک شخص 100 منزلہ بلڈنگ کے اوپر سے کودتا ہے، اس کے بچنے کا چانس ہے 0.00001% چانس بچنے کا ہے. جو شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ کافر دار اسلام سے خارج ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس پر کوئی شک و شبہ ہے؟ کوئی 0.00% کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس غلطی کا تعلق کلمہ شہادت سے ہے، باقی ساری چھوڑ دے چیزیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی معبود پر حق نہیں، یہ بھی گواہی دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. جانتے کہ اشہد کا معنی کیا ہے؟ میں یقیناً, یہ گواہی دیتا ہوں علم کی بنیاد پہ, یقین کی بنیاد پہ, کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ذرے برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور پھر کفر کی پانچ قسموں میں سے ایک ہے, ایک قسم کفر الشک, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, یہ شک کی بات کہاں سے آ گئی ایمان میں؟ ایمان کی ضد ہے کفر, یا ایمان ہے یا کفر ہے, یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یا کفر ہے, دونوں کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ شک کہاں سے آ گیا؟ غلطی لوگ لاکھوں لوگوں کے سامنے ہوئی, تو 20,000 کا مجمع وہاں پر تھا جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی, اور مجھے نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کتنی لاکھوں لوگوں نے سنا. اب اس غلطی کو اگر رازداری میں دور کیا جائے, یہ انصاف ہے اللہ کے لیے؟ مجھے بتائے, اسے انصاف کہا جاتا ہے؟ جس بچے کو یا جس شخص کو یہ غلط فہمی دل میں بیٹھ گئی ہے, وہ تو یہی سمجھ دین اسلام ہی ہے. کتنی غیر مسلم بیٹھے ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے, اور اگر اسلام یہی ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ چلے اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ہے, آخرت پر ایمان بھی ہے, تو جنت تو ویسے بھی چاند سے جانے کا نا, تو کلمہ کیوں پڑھے ہم؟ کرسچن اللہ تعالیٰ ایمان ہے کہ نہیں؟ کرسچن کا آخرت پر ایمان بھی ہے, یہودیوں کا, ہندوؤں کا, اللہ پر ایمان بھی, آخرت پر ایمان بھی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ پر ایمان نہیں ہے, تو کافر ہے کہ نہیں؟ تو پھر ساری محنت کس چیز کی ہے؟ دعوت کس چیز کی ہے؟ جب 0.0001% جنت میں جانے کا چانس ہے تو پھر محنت کس چیز کی ہے؟ ہو سکے چانس مل ہی جائے جنت میں جانے کا, واللہ کوئی چانس نہیں ہے, ذرے برابر بھی چانس نہیں ہے کہ میری اور آپ کی مرضی چلتی ہے جنت میں بھی. سبحان اللہ, واضح الفاظ ہے, کافر پر جنت حرام ہے. تو یہ بھی غلط فہمی تھی, میں نے مناسب سمجھا کہ اس نرمی کے اس درس میں اس نرمی کو بھی بیان کیا جائے, اگرچہ بعض لوگوں کو بہت سختی لگتی ہے. یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن, جس دن ہم سب نے حساب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, کیا جو کرنا چاہیے تو وہی کر کے آئے ہیں یا کچھ اور کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امنا فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین گروہ منہج کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگی میں نرمی کو عام کر دے, پیار محبت کو عام کر دے, ہمارے گھرانوں کو پیار محبت والا گھرانہ بنا دے, ہماری زندگی سے شرک بدعات اور خرافات اور سختی کو دور فرما دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کتے کو پانی پلانے کے واقعے کی جو منظر کشی آپ نے فرمائی ہے, کیا یہ ہو بہو بخاری احادیث کی کتب میں ہے؟ یا قصہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے, مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں, قصہ یہی ہے اور بنیادی الفاظ یہی ہیں, قصے سے باہر نہیں نکلے ہم لوگ الحمدللہ. اب مجھے نہیں الفاظ مجھن پر تو میں نے کون سے ایسے الفاظ کہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگے یا اس قصے میں نہ ہو, اللہ اعلم, لیکن یہ بات حتمی ہے اور یہ سچ ہے کہ اس شخص نے اپنے موزے کو قربانی دی ایک جانور کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دی. دو روایات ہیں دونوں بخاری میں, ایک مرد والی ہے ایک عورت والی ہے. بارک اللہ فیک. مضاربت میں منافع یا نقصان کی شرح کتنی ہونی چاہیے؟ کیا کام کرنے والے کی تنخواہ الگ سے مقرر ہوگی؟ یاد رکھے مضاربت کا معنی یہ ہے کہ بزنس میں, تجارت میں دو شریک ہیں یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ایک کی طرف سے پیسہ ہوتا ہے, دوسرے کی طرف سے محنت ہوتی ہے, ہنر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کار الیکٹریشین ہے, اس کے پاس ہنر ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ دکان بنائے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ نے پیسہ دیا ہے اور اس شخص سے کہا ہے کہ میں آپ کو 20,000 ریال دیتا ہوں, آپ اپنا کاروبار شروع کریں, آپ کی محنت ہے, میرا پیسہ ہے, اور جو منافع ہوگا, شرط یہ ہے کیپٹل میں سے نہیں, جو منافع ہوگا یعنی سارے اخراجات نکال کر جو باقی پیسہ بچے گا اس منافع میں سے آپ کے 50% ہیں میرے 50% ہیں, یا یہ بھی ہو آپ کی مرضی ہے آپ کے 40% ہیں میرے 60% ہیں, اس پر آپ کا اتفاق ہو جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں اس میں کوئی بھی حرام کام, جھوٹ, فریب یہ نہیں چلنا چاہیے, شرعی طریقہ ہونا چاہیے. ایسی صورت میں اگر طے ہو گیا اور مغالوں کی اپنے اپنے شرطیں ہیں اور جس نے بھی یہ کام کرنا ہے وہ پہلے یہ سمجھ لے اور جان لے تفصیل سے. اب تو مختصر جواب دے رہا ہوں, اگر کسی نے کوئی بھی معاملہ طے کرنا ہے تو اس کے اپنے اپنی شرطیں ہیں اور مکمل طریقے سے اسے سمجھ کے پھر مضاربت کرے, پھر تجارت کرے اس طریقے سے. اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر کام کرنے والے کی تنخواہ الگ سے مقرر ہو سکتی ہے, آپ کی مرضی ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ پروفٹ میں سے ٹھیک ہے میرا 40 ہے, آپ کا 50, آپ کا 60 ہے, لیکن میں 1,000 تنخواہ بھی لوں گا, یہ کہاں سے نکالا جائے گا؟ منافع سے, اخراجات میں سے آپ 1,000 اور کم کر دیں گے اس کی تنخواہ ہے, اور پھر جو باقی بچے گا وہ 40% اس کا ہے جس نے محنت کی ہے, 60% اس کا ہے جس نے پیسہ دیا ہے. واللہ اعلم.